الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم سورہ انعام کی آیت 148 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے بعض بدعات کی تردید ہوئی اور یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حرمت حلت کا قاعدہ کیا ہے, اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے ان کی کیا نوعیت ہے. اس سے پہلے یہود کے ہاں جو بعض چیزیں حرام ٹھہرائی گئیں درا حالے کہ وہ اصول کے مطابق نہیں ہیں, تو اس کی وجہ بتائی کہ ذالک جزیناہم ببغیہم. یہ اصل میں ان لوگوں کی سرکشی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا. تو اس سے یہ حقیقت واضح کی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کو کوئی بڑی ذمہ داری دیتے ہیں, تو اس کے لیے پھر جزا و سزا کے بھی کچھ ضابطے ہیں جو اسی دنیا میں روبہ عمل ہو جاتے ہیں. اس سلسلے کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, کہ اس کے بعد بھی یعنی ان حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر یہ جھٹلانے ہی پر اصرار کرتے ہیں, یہ تکذیب کر رہے ہیں, یہ پیغمبر کو نہیں مان رہے, ان کے لیے حقائق واضح کیے گئے ہیں لیکن یہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو پھر ان کو بتا دو کہ تمہارے پروردگار کی رحمت میں اس میں شبہ نہیں کہ بڑی وسعت ہے, لیکن جب وہ مہلت دینے کے بعد آخری فیصلہ سناتا ہے تو مجرم لوگوں سے اس کا عذاب ٹالا نہ جا سکے گا. یعنی یہ بتا دیا کہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں, درگزر فرماتے ہیں, رحمت فرماتے ہیں, بندوں سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں, بڑے غفور ہیں, بڑے رحیم ہیں, لیکن اگر کوئی سرکشی اختیار کر کے مجرم بن جائے تو پھر مجرموں کے بارے میں ان کا سخت فیصلہ صادر ہوتا ہے, اور جب وہ صادر ہوتا ہے تو پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹکتے. تو قرآن مجید چونکہ انذار کی کتاب ہے, اس کے مخاطبین رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں, ان سے بات ہو رہی ہے تو وہ قانون کی وضاحت کرتا ہے, تاریخی واقعات میں کوئی غلطی ہے تو بتاتا ہے کہ اس کی کیا نوعیت ہے, اور اس کے بعد یہ توجہ بھی دلا دیتا ہے کہ یہ سب محض کوئی علمی مباحثہ نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا پیغام ہے, اللہ تعالیٰ حقائق واضح کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اگر نہیں مانتے ہو تو پھر اس کے نتائج بھی بھگتنے کے لیے تیار رہو. یہ مضمون تھا جس تک ہم پہنچے. اس کے بعد اب فرمایا کہ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذلک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا. اس کے جواب میں, یعنی جب یہ بات کہی جائے گی تو اس کے جواب میں یہ مشرک اب کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے, نہ ہمارے باپ دادا, اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یہ بالکل وہی استدلال ہے جو عام طور پر سرکشی کے بعد پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے, اس کا اختیار اس پورے عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تو اگر وہ نہ چاہتا تو ہم یہ سب نہ کرتے. یعنی جب اس نے اس کائنات کا نظم اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے تو اگر ہم شرک کر رہے ہیں, اگر ہم جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں, اگر ہم حرمتوں حلتوں کے بارے میں یہ فیصلے کر رہے ہیں, تو یہ سب در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے, وہ ہمارا مالک ہے. یہ استدلال, دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کے انعاد سے اٹھتا ہے اور پھر تاریخ انسانی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلسفہ بن جاتا ہے. یہ وہی استدلال ہے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ آخری بات ہے جو مشرکین بحث میں ہر طرف سے پسپا ہو جانے کے بعد کہتے تھے. آپ کو بھی کبھی اس کا موقع ملے اور آپ اللہ تعالیٰ کا دین پیش کریں, اس کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلے استدلال ہوگا لیکن آخر میں آ کر جبر و قدر کی اسی پرانی بحث میں جا کے پناہ لے لی جائے گی کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، اللہ ہی نے ہم کو اس راستے پر ڈال دیا ہے۔ یہی بالکل وہ نقطۂ نظر ہے جو ابلیس نے اختیار کیا کہ یہ اصل میں آپ نے پھندا لگایا تھا، آپ ہی نے مجھے اغوا کیا، آپ ہی نے اس راستے پر مجھے ڈالا، اس وجہ سے اب میں نے یہ کر ڈالا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ اسی فلسفے کو یہ حضرات بھی پھر آخر میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جو خاص بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بحث اس مقام پر پہنچ جاتی کہ اب آپ کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں ہے، یعنی فطرت کہہ رہی ہے کہ سچائی پر ہی قائم ہونا چاہیے، انصاف ہی پر دنیا کو قائم ہونا چاہیے، دنیا کا نظم بھی اسی کا تقاضا کر رہا ہے، اچھا بدرجہ آخر افادیت کے فلسفے پر ہی آ جائے، یوٹیلیٹیرینزم ہی پر آ جائیے تو وہاں بھی جا کے یہی تقاضا ہے۔ لیکن انسان جب ان سارے دلائل کو رد کر دیتا ہے اور عملی طور پر بالکل دوسری جگہ کھڑا ہونے کے باوجود رد کر دیتا ہے، یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان جس وقت اپنے دائرے میں آتا ہے، جس وقت خود اپنے ہاں فیصلے کرتا ہے، جب اپنے سے متعلق لوگوں کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ کرتا ہے، جب خود کوئی نظم بناتا ہے، تو جبر و قدر کے اس فلسفے کو بھول جاتا ہے۔ لیکن جب حقائق کے اعتراف کی طرف توجہ دلائی جائے تو پھر بحث کرتا ہے، اور بحث کا آخری نقطہ یہی ہوتا ہے۔ یہ آخری بات ہے جو مشرکین بحث میں ہر طرف سے پسپا ہو جانے کے بعد کہتے تھے کہ اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو خدا کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، وہ ہمیں اس غلطی سے روک کیوں نہیں دیتا؟ جب اس نے نہیں روکا تو اس کے معنی یہی ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں خدا کی مرضی سے اور اس کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ یہ استدلال ہے، تو قرآن نے اس کو نقل کیا۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، یہ مشرک اب کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ تو یہ کوئی نئی بات ہے جو ان لوگوں نے کہہ دی ہے؟ کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا، ارشاد فرمایا ان لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی یہ کوئی نئی سنت نہیں ہے جو یہ قائم کر رہے ہیں، نیا استدلال نہیں ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں جب کبھی بھی حق کی دعوت دی گئی اور حقائق واضح کیے گئے تو انسان نے سرکشی پر کھڑے ہو کر یہی استدلال کیا ہے اور اسی طرح جھٹلایا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہوا کہ چلیے ایک بات کہی پھر توجہ ہو گئی، توجہ دلائی گئی اور متنبہ ہو گئے، نہیں، بس وہ آخری مرحلہ آ گیا کہ جب پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مجرموں کو پکڑ لیا۔ یہ ہم جب دیکھیں گے کہ ہدایت اور ضلالت کا کیا قانون ہے، یعنی اللہ ہدایت کیسے دیتے ہیں، انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے، تو اس وقت یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آدمی حقائق کو جھٹلاتے جھٹلاتے بالآخر مجرم قرار پا جاتا اور وہ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے جس کو یہاں حتیٰ ذاقوا باسنا کے الفاظ میں بیان کیا ہے، مزہ چکھ لیا عذاب کا۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ان سے پوچھو تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ ہمارے سامنے اسے پیش کر سکو، یعنی اس استدلال کی بنیاد کیا ہے؟ علم اگر تو اس کی نفی کر رہے ہیں، دنیا کا تجربہ اس کی نفی کر رہا ہے، انسان کا اپنا باطنی احساس اس کی نفی کر رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر انسان جس چیز کو جانتا ہے وہ اپنے آپ کو جانتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ فلسفیانہ مشغافیوں سے تھوڑی دیر کے لیے اعراض کر کے اپنا ہی مشاہدہ کرے تو اس معاملے میں اسے کوئی ادنا درجے کی بھی دقت نہیں ہوتی، وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کہاں پہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہوں، کہاں میں اپنے ارادے کو غلط استعمال کر رہا ہوں، کہاں میں اپنی اقدام کی صلاحیت کو غلط استعمال کر رہا ہوں، وہ جان لیتا ہے، یعنی وہ اپنے نفس پر خود گواہ ہے۔ بل الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ، یعنی وہ پوری طرح گواہ ہوتا ہے، جانتا ہے، لیکن بہرحال وہ اس کی نفی کرتا ہے، اور جب اس کی نفی کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے بعد جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے، یعنی علم کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے نا، یہ قیاس کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس کائنات کا پروردگار ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے، اس نے کائنات کا نظم اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، تو مجھے گمراہ بھی وہی کر رہا ہے، مجھے غلطی پر بھی وہی ڈال رہا ہے۔ تو یہ استدلال جو ہے اس کے پیچھے بھی تو کوئی استدلال ہونا چاہیے نا، کوئی علم ہونا چاہیے۔ وہ علم کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر کوئی عقلی قیاس ہو سکتا ہے۔ انسان کے پاس جو علم کی اساسات ہیں وہ یہی ہیں، یا وہ روایت جو پیغمبروں کے ذریعے سے قائم ہوئی ہے اس میں کوئی بات ہو سکتی ہے، جس کو اسارۃم من العلم کہا ہے دوسری جگہ، یعنی آپ کے پاس جو اللہ کی ہدایت آئی ہے۔ یہ وعدہ کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بھیجا تو یہ کہا کہ اب میری طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایت آئے گی، تو تم اگر اس کی پیروی کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تم ایک ایسی جنت میں داخل کیے جاؤ گے جس میں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، جس میں کوئی ماضی کا پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ بشارت دی تھی اور اس کے تحت اللہ کی ہدایت آتی رہی۔ اس ہدایت کے کوئی آثار باقی ہوں تو آپ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اللہ کی کوئی کتاب اس نے نازل کی، آپ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے اپنی فلاں کتاب میں کہہ دی ہے۔ اس وقت بھی ہمارے پاس جتنا ذخیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند کے ساتھ موجود ہے، یعنی قرآن مجید تو ہے ہی، قرآن مجید سے پہلے مثال کے طور پر انجیل ہے، زبور ہے، تورات ہے، اسے چھوڑیے انبیاء کے صحائف ہیں، چھوٹے چھوٹے صحیفے بائبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سب اسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی وہی حقائق جو قرآن مجید میں ہے وہی سب بیان کر رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھو تمہارے پاس کوئی علم ہے، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، کہ ہمارے سامنے اسے پیش کر سکو، کوئی ایسی چیز ہے پروردگار کی طرف سے؟ لیکن کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان صرف اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی کٹ حجتی کرتا ہے، کج بحثی کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، حقیقت یہ ہے کہ تم محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ یہ قرآن مجید کا تبصرہ ہے، اور اگر اجازت دیں تو عرض کروں کہ فلسفے کی پوری 2000 سال کی تاریخ پر اس سے زیادہ جامع تبصرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان نے جب اس کائنات کو سمجھنا چاہا ہے، کائنات کی حقیقت کو سمجھنا چاہا ہے، خدا اور کائنات کے تعلق کو سمجھنا چاہا ہے، انسان اور کائنات کے تعلق کو سمجھنا چاہا ہے، تو اس سے ایک علم وجود میں آیا ہے۔ اس علم نے اگرچہ ایک اور بہت اچھے اور بہت بڑے علم کو جنم دیا، اور وہ جدید سائنس ہے، یہ اسی کی آغوش سے پیدا ہوئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ خیر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خدا شر برنگ عزت کے خیر مادراں باشد، یعنی انسان نے جب سمجھنا شروع کیا، سوالات اٹھائے، چیزوں کو ذرا توہمات سے ہٹ کے جاننا چاہا، تو ایک لمبی مدت کے بعد بالآخر وہ وہاں پہنچا جہاں اس نے اپنی توجہات کا سارا ارتکاز اس دنیا کو سمجھنے پر کر دیا، اور نتیجے کے طور پر بڑی صحیح جگہ پر کھڑا ہو کر انسانیت کے لیے بہت سی سہولتیں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے انہی قیاس آرائیوں کی اور انہی جنون و اوہام کی، یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ یہ قیاس کے بارے میں بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس چونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، وہ عقل ہے، لیکن عقل کے استدلال کے مقدمات ٹھیک ہونے چاہئیں، اور وہ مقدمات جن سے وہ استدلال کرے گی، یعنی عقل تو یہ کہے گی نا کہ یہ بات ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ وہ کہے گی کہ دھواں نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے آگ ہونی چاہیے، لیکن دھواں تو دکھائیے نا پہلے۔ یہ جتنی آپ کو تعریف ملتی ہے اس میں اصل میں دھواں ہی نہیں ہے کہیں، دونوں چیزیں قیاس ہی سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دراں حالے کہ اگر آپ تجربے اور مشاہدے کے مقدمات پہلے متعین کر لیں اور پھر قیاس کریں، اس میں بھی غلطی کا امکان ہے، وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن وہ کوئی بربنائے حقیقت قیاس ہوگا۔ یہ جو محض قیاس ہے اس کو بیان کیا جائے، ان تتبعون الا الظن، تم محض گمان پر چل رہے ہو، یعنی گمان بھی آخر کسی چیز کو دیکھ کے ہوتا ہے نا، ہم گمان ہی کی بنیاد کے اوپر بہت سے علوم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قیاس ہماری زندگی کی ایک بڑی حقیقت ہے. عقلی استدلال انسان کا بہت بڑا شرف ہے. بات یہ ہے کہ یہ نرا استدلال نہیں ہونا چاہیے, اس کی بنیاد ان مقدمات پہ ہونی چاہیے کہ جو مقدمات اپنی جگہ محکم ہوں. اب ظاہر ہے کہ وہ اگر آپ الہی علم سے صرف نظر کر لیں, جیسے کہ انسان نے اس وقت کر رکھا ہوا ہے, تو وہ مقدمات آپ کو کیا چیز فراہم کرے گی؟ دو ہی چیزیں فراہم کریں گی, یعنی یا تجربہ اور مشاہدہ فراہم کرے گا, اور یا ماضی کا کوئی تجربہ اور مشاہدہ تاریخی شہادت کی بنیاد پر فراہم کر دے گا. اس کے سوا آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. ان دو بنیادوں پر کھڑے ہو کر آپ عقلی استدلال کرتے ہیں. میں نے پھر عرض کیا کہ وہ بھی غلط ہو سکتا ہے, لیکن اس کی غلطی بتانا بہت آسان ہوتا ہے, اس سے نکالنا بہت آسان ہوتا ہے. محض تخیلات کی ایک دنیا آباد کر کے آپ قیاس پر قیاس کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا, بعض موقعوں کے اوپر وہ قیاس بہت فیسینیٹ کرتا ہے, یعنی آدمی کہتا ہے کہ واہ کیا بات کہی, یہ تو ایک طلسم پیدا کر دیا. یہ شاعرانہ سطح پر بھی چلا جاتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر حضرات بعض اوقات اسی طرح کے تخیلات کی ایسی دنیا بنا دیتے ہیں کہ آدمی واہ واہ کرتا رہ جاتا ہے. آپ اس کی تحلیل جب کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, یہ کوئی اور دنیا ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سے حظ اٹھایا جا سکتا ہے, اس سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے, اس کی داد دی جا سکتی ہے, اس کے ساتھ تفریق کا عنصر وابستہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے حقائق کا استخراج کر لیا جائے, اس سے زیادہ بڑی حماقت کوئی نہیں ہو سکتی. تو تبصرہ کیا کہ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون, اور اس سے یہ سبق بھی دیا کہ ہماری زندگی میں حقائق پر مبنی علم وجود میں آنا چاہیے. یعنی حقائق پر مبنی علم ہی ہے جو انسان کو صحیح راستے پر رکھتا ہے. اس میں بھی میں نے پھر عرض کر دیا کہ غلطی کا امکان ہے, لیکن راستہ درست ہونا چاہیے. یہ راستہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ محض جنون و اوہام پر, محض اٹکل کے تیر تکے چلانے پر اپنے سارے علم اور اپنی ساری زندگی کی بنیاد رکھ لیں. قل فللہ الحجت البالغہ, یہ پیچھے کہا نا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم محض گمان پر چل رہے ہو اور نری کیا سرائیاں کرتے ہو. اب فرمایا ان سے کہو کہ اللہ کے پاس تو تمہارے لیے صرف حجت ہے پہنچ جانے والی. حجت یعنی وہ دلیل کہ جو بالکل ٹھیک جگہ پہنچ جائے. حجت بالغہ, جس جگہ اس کو پہنچنا چاہیے وہیں پہنچے, جو نتیجہ اس کو نکالنا چاہیے وہی نکالے, گویا ٹھیک جگہ سے اٹھے اور ٹھیک نتیجے تک پہنچے. اس پر میں نے لکھا ہے, یعنی خدا کی اس اسکیم میں جو دنیا میں تمہارے امتحان کے لیے جاری کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی, اس میں انسان کو پیدا کیا, بعض دوسری مخلوقات بھی پیدا کی. انسان کے لیے یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں, یہ ایک عارضی دنیا کی حیثیت سے بنائی گئی, اور اس میں تمام جتنی چیزیں ہیں وہ اس اصول کو سامنے رکھی گئیں یا دی گئیں کہ تمہیں ایک ابتلا سے گزرنا ہے, ایک امتحان سے گزرنا ہے. وہ ایک کمرہ امتحان کے لحاظ سے اس کا مطالعہ کیا جائے گا تو اس میں کوئی نقص نہیں دکھایا جا سکتا, لیکن اگر کمرہ امتحان سے باہر کے لحاظ سے دیکھا جائے گا تو پھر سوالات ہی سوالات. تو یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی, یعنی خدا کی اس اسکیم میں جو دنیا میں تمہارے امتحان کے لیے جاری کی گئی ہے, خدا کے پاس اب تمہارے لیے جبر نہیں ہے. یہ اس جملے کو سمجھ لیجئے, قل فللہ الحجت البالغہ. اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک بھی نہ کرتے, اگر اللہ چاہتا تو ہم گناہ بھی نہ کرتے, اللہ چاہتا تو ہم حرام حلال کے بارے میں بھی غلط فیصلے نہ کرتے. تو پہلے تو یہ بتایا کہ یہ تمہاری بات اپنی بنیاد میں کوئی علم نہیں رکھتی. پھر یہ بتایا کہ یہ تمہارے جنون اوہام, تمہارے گمان, تمہاری قیاس آرائیاں, تمہارے اٹکل پچو دعوے ہیں, اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں. اب اس کے بعد یہ کہا کہ جو اسکیم میں نے امتحان کے لیے بنائی ہے اس میں میں جبر نہیں کرتا, یعنی یہ ٹھیک ہے کہ میں اب بھی چاہوں تو تمہیں مجبور کر دوں کہ تم شرک نہ کرو, مجبور کر دوں کہ تم توحید پر آ جاؤ, لیکن یہ میری اسکیم نہیں ہے. یعنی اس اصل مغالطے کو دور کیا. خدا کے پاس اب تمہارے لیے جبر نہیں بلکہ صرف ایسی حجت ہے جو دل و دماغ میں اتر جانے والی ہے. یعنی اب میرا اور تمہارا واسطہ آپ اس چھوٹے سے جملے میں دیکھیے کیا بات کہی ہے کہ اب میرا اور تمہارا جو تعلق ہے وہ اصل میں دلیل اور حجت کا ہے. خالق ہوں, قدرت رکھتا ہوں ہر چیز پر, میں جیسا چاہتا تمہیں بنا دیتا, لیکن چونکہ میں نے یہ اسکیم اختیار کیا کہ مجھے امتحان کرنا ہے, تو امتحان کے اصول کے لحاظ سے اب میں صرف دلیل دوں گا. یعنی اب مجھے استدلال سے بتانا ہے کہ شرک نہیں کرنا, اب مجھے استدلال سے بتانا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز حلال ہے. تو میرا اور تمہارا رشتہ اب جبر کا نہیں ہے. اسی کو دوسری جگہ بیان کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جب یہ دنیا امتحان پر بنائی گئی ہے تو دین کے معاملے میں لا اکراہ فی الدین, اب کوئی جبر روا نہیں رکھا جائے گا. وہاں اس کو اس طرح بیان کیا ہے, یہاں اس طرح بیان کیا کہ تم یہ جو بات کہہ رہے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے, اللہ چاہتا تو حرام حلال کے معاملے میں غلطی نہ کرتے, یہ تمہارے ہاں فلسفے کے لحاظ سے بھی ایک بالکل بےمانی بات ہے. آپ استدلال دیکھیے قرآن مجید کا, یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اگر تمہارے پاس کوئی علمی استدلال ہے تو لاؤ پیش کرو. تمہارے ان تمام تصورات کے پیچھے تمہارے اوہام اور تمہارے گمان اور تمہاری کیا اثر آئی ہیں. یہ دعویٰ کہ خدا قادر ہے اس لیے اس کو یہ کام کرنا چاہیے, یہ میری اسکیم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. میں نے جب امتحان کے لیے تم کو پیدا کیا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اب جبر نہیں ہونا چاہیے. اب پھر کیا ہونا چاہیے؟ حجت بالغہ ہونی چاہیے, یعنی وہ استدلال ہونا چاہیے جو دلوں میں اتر جانا والا ہو.
یہ لا اکراہ فی الدین کی آیت کو اکثر لوگ عمومی طور پہ اس میں استعمال کرتے ہیں کہ جو پہلے سے مسلمان ہیں, جو اسلام قبول کر چکے ہیں, ان کے لیے مذہب آسان ہے, اس میں کوئی سختی نہیں ہے. تو یہ آپ نے اس کو دوسرے زاویے سے بیان کیا یا اس کا جو موقع ہے محل ہے اس میں اس طرح بیان ہو رہا ہے کہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ اس پہ ہے, چاہے وہ اس راستے پہ آئے یا نہ آئے, بجائے اس کے جو پہلے سے مسلمان ہیں اس کے لیے مذہب آسان ہے.
اس میں ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے, یہ تو آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے جہاں یہ آیت ہے وہاں نکال کے دیکھ لیجئے, اس میں تو یہ کہا گیا کہ تبین رشد مل گئی, یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے نتیجے میں, اس کی حجت کے نتیجے میں برائی سے بھلائی, رشد سے ہدایت الگ ہو چکی, دلیل کی بنیاد پر معاملہ ہو چکا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی جبر کرنا ہوتا تو وہ کر لیتا. اور یہ کوئی قرآن مجید میں ایک جگہ یہ آیت نہیں آئی, 10 جگہ یہ مضمون موجود ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک دین پر لے آتا. تو دین کے معاملے میں اللہ نے کوئی جبر نہیں رکھا. اور پھر یہ بیان کیا ہے کہ ہدایت واضح کر دی, من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر, جس کا جی چاہے وہ ایمان قبول کرے, جس کا جی چاہے وہ کفر پہ رہے. تو یہ تو واضح ہے بالکل کہ اس کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, وہ کسی اور موقع کے اوپر انشاءاللہ کر لیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جواب دیا کہ اب صرف یہی چیز ہے, اس نے تمہیں آزادی دے رکھی ہے, وہ صرف دلیل و حجت کے ذریعے سے رہنمائی فرماتا ہے. یعنی گویا واضح کیا کیا اس چھوٹے سے جملے میں کہ کل فللہ الحجت البالغہ, کہ ظالموں خدا نے جبر پر یہ دنیا نہیں بنائی دین کے معاملے میں, آزادی اور اختیار پر بنائی ہے. اور آزادی اور اختیار کے بعد اب خدا کیا کرے گا؟ یعنی تمہیں پکڑ کر شرک سے بچائے گا؟ تمہیں پکڑ کر حلال و حرام کے بارے میں صحیح نقطہ نظر تک پہنچائے گا؟ نہیں. وہ اب کیا کرے گا؟ وہ حجت بالغہ پیش کرے گا, یعنی ایسی دلیل پیش کرے گا کہ جو ہر طرح کے توہمات سے تمہیں نکال دے. وہ یہی کر رہا ہے. فرمایا فلو شاء لہداکم مجمعین, یہ اس کی اسکیم کا نتیجہ ہے کہ وہ صرف حجت پیش کرتا ہے. پھر یہ بھی سوچو کہ وہ اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا, کبھی شرک اور گمراہی میں نہ ڈالتا. یعنی یہ اس کے لیے ممکن تھا, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ برسبیل تنزل فرمایا ہے. چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ برسبیل تنزل فرمایا ہے کہ اگر خدا کو کچھ چاہنا تھا تو وہ لوگوں کی ہدایت چاہتا یا انہیں اپنے شریک ٹھہرانے کے لیے مجبور کرتا. یعنی تم نے اگر یہ مقدمہ قائم کیا, آپ دیکھیے نا ایک کے بعد دوسرے قدم پر اس استدلال کے تاروں پود بکھیر دیے کہ اگر اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے مان لو کچھ چاہنا ہی تھا تو سوال یہ ہے کہ اپنے شریک ٹھہرانے کو چاہتا. جن چیزوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خبائص ہیں ان کو جائز کرنے کو کرتا. فلو شاہ, اگر اللہ چاہتا ہی فیصلہ ہی کر لیتا کہ مجھے چاہنا ہے, اس نے تو امتحان کے لیے دنیا بنا کے تمہارے لیے حجت بالغہ پیش کر دی ہے, دلیل پیش کر دی ہے, دلوں کو چھونے والی, دلوں میں اترنے والی دلیل وہ اس نے پیش کر دی ہے. اگر وہ اس نے چاہنا تھا کچھ اوپر تھا نا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے, تو اب آخر میں جواب دے گا فلو شاء لہداکم اجمعین, یعنی اگر چاہنا ہی تھا تو پھر تو وہ تم سب کو ہدایت پر لاتا نا, توحید پر لاتا, وہ یہ تو نہ چاہتا کہ تم لوگوں کو اس راستے پر لگائے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں قرآن مجید میں استدلال کی کیا نازک چیزیں ہوتی ہیں اور کس خوبی سے وہ آگے بڑھتا ہے. قل ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا, یہ چونکہ ایک مسلمان قوم ہے نا جو اس وقت مخاطب ہو گئی ہے, یہود ہیں, انہوں نے طرح طرح کے توہمات ایجاد کر رکھے ہوئے ہیں, پس منظر میں وہ کھڑے ہو گئے ہیں آ کے, تو اس وجہ سے اب یہ بہت ہی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ساری بات کرنے کے بعد ایک تحدید کے انداز میں فرمایا کہ قل ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا, ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو شہادت دیں, کس بنیاد پر؟ علم و عقل کی بنیاد پر. ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو علم و عقل کی بنیاد پر شہادت دیں کہ اللہ نے یہ چیز حرام ٹھہرائی ہے. یعنی اس طرح کی فضولیات نہ پیش کرو, گواہی پیش کرنی ہے تو علم کی پیش کرو, عقل کی پیش کرو, جو آ کے یہ بتائیں. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ, یہ ان کو کہا تھا نا کہ تمہارے علماء ہیں, تمہارے اندر بھی آخر کوئی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, بلاؤ ذرا ان کو. لیکن مخاطب کون ہے؟ مخاطب وہ ہیں کہ جو اپنے غلط تصورات کی بنیاد پر مسیح کو اپنی طرف سے پھانسی چڑھانے کا کام کر چکے ہیں. تو اس لیے یہ فرمایا کہ پھر اگر وہ شہادت کے لیے کھڑے ہو جائیں, یعنی جھوٹی شہادت دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں, کہنے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے پاس ہے علم کی ایک شہادت ہے ہمارے پاس, اگر کھڑے ہو جائیں تو فرمایا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ, پھر اگر وہ ڈٹائی کے ساتھ جھوٹی شہادت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو تم ان کے ساتھ یہ شہادت نہ دینا, یعنی پھر گویا اعراض کا موقع آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضد ہٹ درمی نے جھوٹ بولنے پر آمادہ کر دیا ہے, علم عقل اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں. اگر معاملہ یہاں پہنچ جائے تو پھر اعراض, شہادت نہ دینا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَى الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ, اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے, جو آخرت کو نہیں مانتے اور اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کہا کہ اگر اللہ کو چاہنا ہی تھا تو پھر وہ سب کو ہدایت پر لے آتا, تو یہ برسبیل ترزل فرمایا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیا جائے. میری اسکیم کیا ہے؟ میری اسکیم تو یہ ہے کہ میں تمہیں آزادی دے کر, اختیار دے کر آزما رہا, اس لیے مجھے تو حجت بالغہ ہی پیش کرنی ہے. لیکن برسبیل تنزل تھوڑی دیر کے لیے, برسبیل تنزل یعنی بحث کے لیے, چلیے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ میں کچھ چاہنا ہی کا فیصلہ کرتا. یہ برسبیل تنزل فرمایا ہے کہ اگر خدا کو کچھ چاہنا تھا تو وہ لوگوں کی ہدایت چاہتا یا انہیں اپنے شریک ٹھہرانے کے لیے مجبور کرتا یا اس بات کے لیے مجبور کرتا کہ میرے پیدا کی ہوئے طیبات کو حرام ٹھہراؤ. مطلب یہ ہے کہ احمقو, تو یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو, یہ حماقت پر گویا توجہ دلائیے کہ یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو. اب اس کے بعد پھر شہادت کہ تمہارے اندر بھی تو کچھ لوگ موجود ہیں, کچھ ہیں جن کی طرف تم رجوع کر سکتے ہو. اول تو امید نہیں ہے کہ علم و عقل کی بنیاد پر وہ اتنا جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن اگر بولنے کے لیے آمادہ ہو ہی جاتے ہیں تو پھر اعراض کر لو, یعنی پھر بحث ختم ہو گئی. اس کے بعد اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ان خواہشوں کی پیروی نہ کرنا جو انہیں شرک و بدعت کی اس ضلالت میں مبتلا کر دینے کا باعث ہوئی. یہ جو شرک پیدا ہوتا ہے یا دین میں کوئی نئی باتیں ایجاد کی جاتی ہیں, بدعت کا مطلب کیا ہے؟ دین میں اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کرنا, اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اور شرک, یہ دونوں مذہبی اعتبار سے بڑے گناہ ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ سورہ اعراف میں جو آگے سورہ آ رہی ہے, جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے حرام کیا چیزیں قرار دی ہیں, تو اس میں تین چیزیں تو وہ ہیں کہ جو گویا انسانی فطرت ہمیشہ سے جانتی ہے, لیکن دو باتیں خاص طور پر بیان کی ہیں, ایک شرک اور دوسرے بدعت. بدعت یہ محض کوئی فرقہ بندی کی بحثوں کی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ یا تو دین کو ناقص قرار دے کے اس میں کوئی بہتری پیدا کر رہا ہے یا سری طور پر اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے. تو اس لیے خاص طور پر یہ کہا کہ ایسی بدعتوں کی پیروی نہ کرنا. یہاں مشرکین کی بدعتوں کو خواہشوں کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے حق میں علم و عقل کی کوئی دلیل نہ ہو اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ خواہش. یعنی علم و عقل کی دلیل نہ ہو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اچھی بات ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو آپ کی خواہش پر اس کی دلیل بن جاتی ہے. یہ سلسلہ بھی جاری ہے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.